أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسلام کی نشاط ثانیہ کا خواب اس کے حیات بخش پیغام کی تمنا لیے آج تحریک اسلامی کا دستہ اس عظیم جدوجہد کا ہرا ول دستہ بن چکا ہے جو مغربی سازشوں کے شدید صدمات کے باوجود اپنی بنیادوں سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی تمنا کو عام کرنے کے لیے تحریک اسلامی پاکستان کے قیم جماعت جناب سید منور حسن قریا قریا بستی بستی اسی پیغام کے علم بردار بن چکے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں سید منور حسن سے خطاب جنہوں نے بحر احمر کے کنارے باب الحرمین کے شہر جدہ کی سرزمین پر 16 جنوری 96 کی ایک خوشگوار شام کو منعقدہ ایک بڑے اجتماع کو خطاب کیا. سچ کہا تھا حکیم الامت نے، ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر. ادارہ اقصی آواز آپ کی خدمت میں سید منور حسن کا یہ خطاب پیش کرتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں.
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يفرحون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، مسلمان معاشروں میں رہنے کی توفیق سے نوازا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس شخص کو بھی غیر مسلم معاشرے میں جانے کا، رہنے بسنے کا، وقت گزارنے کا اتفاق ہوا ہو، وہ اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کر سکتا ہے. محض مسلمانوں کا معاشرہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں مسلمان ملکوں کے لوگ جمع ہیں، ایک برادری، ایک خاندان کے لوگ اکٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آقا پر درود و سلام بھیجنے والے، آقا کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والے، اور آقا ہی کے حوالے سے اپنی پہچان اور اپنی شناخت اور اپنے تعارف کو دور تک پہنچانے والے، ہم سب کی ایک برادری ہے، ایک رشتہ ہے، ایک خاندان. رنگ جدا ہو سکتے ہیں، علاقے مختلف ہو سکتے ہیں، زبانیں بدلی جا سکتی ہیں، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ملت اسلامیہ کے ایک فرق کی حیثیت سے، امت مسلمہ کے گوہر نایاب کی حیثیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی خادم اور غلام کی حیثیت سے یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایک ایسی کہکشا ہے کہ جو دور تک چلی گئی ہے اور دشمن اس سے خائف، اسلام کا دشمن، ملت اسلامیہ کا دشمن، وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں جگہ جگہ پر برداری پیدا ہو رہی ہے، مسلمان اٹھ رہے ہیں، مسلمان جاگ رہے ہیں، اور بیداری کی یہ لہر گویا ایمان کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے، ان کی شریعت کو تازہ کرنے، ان کے نظام کو برپا کرنے، ان کے انقلاب کا خوگر بننے، اور انہی کے نام نانی اس میں گرانی کے تحت زندگی بسر کرنے، اس کا عزم اور حوصلہ لے کر اٹھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوشائن بات ہے کہ اس کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں چمک اور تراوٹ پیدا ہوتی ہے، اور پوری مسلم دنیا اور چاروں طرف پھیلے ہوئے مسلمانوں کے اندر یکجہتی اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوستو، چاروں طرف جو پھیلی ہوئی دنیا ہے، یہاں پر بھی اگر ہم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں اور یہ جاننا چاہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ پاکستان کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، کسی بھی ملک کی بات کریں، ذرا اور تفصیل میں جائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی، آپ کی باڑی کون سی ہے، آپ کا ضلع کون سا ہے، کس خطے سے آپ کا تعلق، کہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، لوگ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے پر تو نہ کسی کا بس چلتا ہے، نہ کبھی چلا ہے نہ چلے گا، لیکن ذرا سب سے یہ پوچھیں کہ پیدا تو آپ وہاں ہوئے ہیں، رہنے والے تو آپ وہاں کے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ مرنا کہاں چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل سے آرزو ہے کہ مدینہ اس کا مقصد، مدینے میں اس کو موت آئے۔ پوری دنیا میں مسلمان مرتے ہیں، انہیں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے گئے، لیکن امریکہ سے، یورپ تک سے ان کی لاش، ان کی میت اپنے گھروں کو واپس آتی ہے۔ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، چھ چھ دن لگ جاتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن میت کو واپس لوگ لاتے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی مکے اور مدینے میں مرا ہو اور اس کی میت واپس گئی؟ کوئی ایک مثال بھی ہے؟ لوگ تو خوش ہوتے ہیں اس بات، مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کہ جس کو آقا کے دیش کے اندر موت نصیب ہو، اس کی آرزو لوگ کرتے ہیں، اس کی خوشخبریوں کا مصداق بننا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمارا کلچر تو پھر یہی قرار پائے کہ ہم پیدا کہیں پر بھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت اپنا مقصد وہیں تلاش کرتے ہیں، اس مٹی کو ہاتھوں سے لگاتے ہیں، سرما اسے بناتے ہیں، اور عشق اور محبت کے نمالوں کون کون سے مراحل کو ہم وہاں پر جا کر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک ایسی جیتی جاگتی امت ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ اپنا سبق تو شاید بھول گئی ہو، لیکن جب کوئی یاد دلانے والا یاد دلاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کا ورد کرتا ہے، پھر اس کی سزا دیتا ہے، پھر اس جانب بلاتا ہے، تو یہی کلمہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، زندگی کا لا عمل قرار پاتا ہے، انقلاب کے لیے لوگوں کو ایک بہمیز دیتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک اجتماعیت، ایک اتحاد اور یکجہتی اور آگے بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے کا فیصلہ کرنا کرتا ہے۔ آج کا دور مسلمانوں کی بیداری کا اور اسلام کے غلبے کا دور، چاروں طرف کے حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مسلمان اثر نو دین اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا بدلی ہے، حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ اب سے چند سال پہلے تک روس ایک سپر پاور، ایک سپر طاقت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر موجود تھا، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ جب آج سے 15-16-17 سال پہلے روس کی فوجیں افغانستان میں برآئیں، کابل تک پہنچ گئیں، تو افغانی سر جوڑ کر بیٹھے۔ ہمیں وہ لمحہ یاد ہے آج سے 17 سال پہلے کا لمحہ، کہ جب افغانی سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ روس کی فوجیں کابل تک آ گئیں، سوشلزم اور کمیونزم کی دھمک کانوں کے اندر محسوس ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ روس کا مقابلہ روس کا مقابلہ کیسے کرو؟ وہ تو ایک سپر پاور, اس کے پاس تو ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم موجود ہے, وہ تو دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشین ہے, اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ سر جوڑ کر بیٹھنے والوں نے جائزہ لیا, چیزوں کو دیکھا اور وعد لہم مستطعتم القوۃ کی تفسیر پیش کی کہ یہ جو قوت حاصل کرنے والی اور مکلف ہونے والی بات, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جب ہوائی جہازوں کے مقابلے میں ہوائی جہاز ہوں گے تب ہم میدان میں نکلیں گے, جب ایٹم بم کے مقابلے میں ایٹم بم ہوگا تب ہم لڑنے کے لیے اٹھیں گے. نہیں, اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ تمہارے پاس جو قوت ہے, تمہارے پاس جو صلاحیت ہے, تمہارے پاس جو یکجہتی ہے, اسے لے کر میدان میں نکل آؤ, پھر وہ جو حمایت و نصرت بھیجنے والا ہے, پھر وہ جو حاضر و ناظر, علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ذات ہے, اس پر تکیہ کرو, اس پر بھروسہ کرو, اسی کے کہے پر چلو, اور بالآخر وہ اپنی خوشخبریاں دکھاتا اور سچ کر دکھاتا ہے, اور بالآخر وہ اپنے وعدے پورے کرتا اور ان کو سچا کر دکھاتا ہے. لہذا کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بالآخر وہ دن بھی طلوع ہوا کہ جب روس کی فوجوں کو کابل سے واپس جانا پڑا, اور جب روس اور اس کا سوشلزم کابل سے واپس لوٹا ہے تو لینن گراد اور ریڈ اسٹار پر بھی اسے سر چھپانے کو جگہ نہ ملی, اسے پیر ٹکانے کو جگہ نہ ملی, اور اطلاع ملی کہ دیواریں برلن بھی گر چکی ہیں, مشرقی یورپ سے بھی کمیونزم اور سوشلزم کا بوریا اور جس طرح گول ہو چکا ہے, اور وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ اس طرح دکان اپنی بڑھا چکے ہیں کہ نام و نشان ان کا مٹ گیا. وہی سوشلزم اور کمیونزم ہواؤں کے اندر تحلیل ہو گیا, سزاؤں کے اندر گم ہو گیا, زمین نے اس کو ہڑپ کر لیا, آسمان اس کو اچک کر لے گیا, ان کی تاریخ, ان کا جغرافیہ سب بدل گیا. کوئی بہت پرانی بات تو نہیں, بالکل قریب کی چند سال پہلے کی بات. اخباروں نے اس بات کو لکھا اور چھاپا, دنیا نے اس بات کو آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا, اور اپنے دل کے قریب اس کی دھمک کو اور اس کی دھڑکن کو سنا. اس لیے میرے دوستو, ہم نے بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ سپر پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, وہی علیم و خبیر ہے, وہی سمیع و بصیر ہے, وہی ملجا اور مادہ ہے, وہی شہرت سے زیادہ قریب ہے, اس کے اشارے کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. یہ سانس جو اندر گیا اسی کی اجازت سے باہر آتا ہے, یہ سانس جو باہر آیا اسی کی اجازت سے پھر اندر آتا ہے. کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اسی کے بس میں اور اختیار ہے. اس پر ایمان لانے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے سینے میں سجانے والے, اپنے دلوں کو اس سے گرمانے والے, اسی کلمے کو اول و آخر جاننے والے, اسی کو اپنا کلچر, اپنی ثقافت بنانے والے, اسی کو اپنی تہذیب, اس کو تمدن بنانے والے, اسی کو ایک پورا نظام اور انقلاب کی حیثیت سے جاننے والے پوری دنیا کے اندر اٹھ کر کھڑے ہوئے, اور اسی لیے ایک تہلکہ, ایک شور ہوگا, ایک ہنگامہ. مغربی اقوام نے, یورپ نے اور امریکہ نے افغانستان کے اس جہاد کو بہت قریب سے دیکھا, مائکروسکوپ لگا کر دیکھا ہے, خوردبین اور دوربین لگا کر دیکھا, ان کے سیاستدانوں نے, تجزیہ نگاروں نے دیکھا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا, اور وہ اس بات سے خائف ہے, سمجھ گئے اس بات کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے, مسلمانوں کے اندر جو شوق شہادت, اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سپر پاور اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی. لہذا مسلمانوں کو ان جذبوں سے دور رکھا جائے, مسلمانوں کو ان ایمانی کیفیات سے آری کر دیا جائے, اس کو دہشت گردی کہا جائے, اس کو بنیاد پرستی قرار دیا جائے, مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹا جائے, ان کو ملکوں میں تقسیم کیا جائے, ان کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بکھیرا جائے, ان کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا جائے, اور یہ آقا کی امتی ایک آقا کے دامن میں پناہ نہ لے سکیں اور انہی کے حوالے سے اپنی شناخت کو اجاگر نہ کر سکیں. لیکن پوری دنیا کے مسلمان بھی اس بات کو پا گئے. افغانستان کے جہاد سے کشمیر کا جہاد شروع ہوا. اسی زمانے میں ہمارے فلسطینی بھائی کہ جو قوم پرستی کے نام پر لڑ رہے تھے اسرائیلیوں سے, یہودیوں سے, انہوں نے بھی اس سبق کو سیکھا کہ مسلمانوں کو اگر اٹھانا ہے تو جہاد کے جذبے سے اٹھایا. وہاں بھی انتفاضہ کی تحریک اٹھی, وہاں پر بھی حماس کے لوگ بڑے, اور اور جگہ جگہ پر دنیا بھر میں ایک نہیں دسیوں مقامات پر اس جہاد میں چراغ سے چراغ جلائے ہیں, اندھیروں کو بھگایا, اجالوں کو دور تک پہنچایا, دلوں کے اندر ایک امید کی شمع کو روشن کیا, قدموں کے اندر ایک جماؤ پیدا کیا, عزم و ہمت کے طے کر انسانوں کو دور دور تک پہنچایا, اور ساری دنیا کے اندر یہ انقلابی تحریکیں, اسلام کی تحریکیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والی تحریکیں, اس دنیا کو ہیت جاننے والی, اس دنیا کو پرے کہا کے برابر اہمیت میں دینے, دنیا کی کیا اہمیت, میرے بزرگ تشریف فرما, اہل ایمان علماء کرام یہاں پر تشریف فرما, اس دنیا کی کیا حیثیت, پانی کا بلبلا ہے, ابھی ہے اور ابھی نہیں, یہ زندگی جو زندگی پر انسان بہت ناز کرتا, یہ زندگی تو بڑی مختصر, بہت ناپائیدار, بالکل عارضی زندگی, قابل بھروسہ کوئی چیز ہے تو وہ تو موت ہے, موت ہی نے زندگی کو تحفظ دیا ہوا ہے, جب موت آگے بڑھتی ہے تو زندگی ڈھیر ہو جاتی ہے, کس سے یہ بات ڈھکی چکی کہ یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دریا میں اپنی انگلی کو ڈالو اور پھر باہر نکالو, جتنا پانی یہاں اس انگلی پر لگا رہ جائے یہ دنیا کی زندگی, اور جتنا پانی باقی رہ جائے وہ آخرت کی زندگی, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے دونوں کا, وہ ایک بوند پانی جو یہاں رہ جائے اس کے لیے ہم جیتے ہیں, اسی کے لیے ہم مرتے ہیں, اسی کے لیے جوانی میں بوڑھے نظر آتے ہیں, اسی کے لیے قوتوں اور صلاحیتوں کو کھپاتے ہیں, اسی کے لیے ہم دس دس بارہ بارہ گھنٹے اپنے آپ کو لگاتے ہیں, لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی اخروی زندگی, جنتوں کی, اللہ کی رضا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی زندگی, اس زندگی سے گریزاں رہتے ہیں. یہ جو رمضان المبارک کا ذکر آیا, رمضان المبارک تو اثر نو ہمیں اس زندگی کی طرف بلاتا ہے کہ جو جنتوں کی زندگی, اس دروازے سے داخل ہو جاؤ یہ بھی جنت کا راستہ, روزے کے ذریعے داخل ہو جاؤ, مغفرت کے ان گنت امدانات ہیں, رحمت کا اشرا ہے, مغفرت کا اشرا ہے, دوزخ کی آگ سے نجات اور آزادی کا اشرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان المبارک کو گزارا, سارے شب و روز اس کے موجود ہیں کس طرح, اور رمضان المبارک پہلا رمضان آیا ہے تو پہلے ہی رمضان میں جہاد اور قتال فرض قرار پایا, کہ رمضان المبارک سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے, وہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, وہ جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے, اور طاغوت سے پنجہ آزمائی کرنے اور خدا کے باغیوں کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہونے کا وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں میدان بدر چاروں طرف بپا ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے اندر تو جو عبادتیں وہ جہاد کے لیے تیار کرتی ہیں, وہ قتال کے میدان میں اتارتی ہیں, ہم افام و تفہیم کے قائل, ہم دعوت اللہ کی بات کرتے ہیں, ہم تبلیغ سے سوئے ہوئے انسانوں کو جگاتے ہیں, ہم ساری انسانیت کو, امت مسلمہ اسی لیے برپا ہوئی ہے, ہم ساری انسانیت کو انسانیت کا پیکر بنانے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے دروں پہ دستک دیتے ہیں, لیکن پھر بھٹکی ہوئی انسانیت کو, بھولے ہوئے انسانوں کو, اور خدائی کے دعوے دار انسانوں کی گرفت میں آ جانے والے انسانوں کو پھر ان کے لیے جہاد و قتال کی بات کرتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک بھی دیکھنے کی بات یہی ہے کہ اگر روزے کے نتیجے میں اور راتوں کو قرآن پاک پڑھنے اور سننے کے نتیجے میں اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے, اللہ کی یاد دلوں میں سماتی ہے, تو پھر اللہ کے باغیوں سے لڑنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی, کہ اللہ سے بھی محبت بڑھ رہی ہو, رحمان سے بھی تعلق بڑھ رہا ہو اور شیطان سے بھی تعلق برقرار ہو, اس کی بندگی بھی اسی طرح کی جا رہی ہو, اس کی معصیت کے اندر بھی ویسے ہی آدمی گھرا رہتا ہو, اس کے کہے کے اوپر ہی مسلسل چلتا ہو, اور اللہ رسول کے کہنے پر روزہ نماز بھی کرتا ہو اور قرآن سے رجوع بھی کرتا ہو, بیک وقت کئی کشتیوں میں سوار اور بیک وقت کئی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتا ہو, مسلمان کی تو ایک ہی منزل ہے, جنت کا وہ طالب ہے, اللہ کی رضا کا خوگر ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی سنت کو اپنانے کے لیے اس کے اندر مسلسل بے چینی کی کیفیت پیدا رہتی. اس لیے میرے دوستو, آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک بیداری کی کیفیت, اٹھنے اور آگے بڑھنے کا سما, یہ وہ موضوع ہے کہ جو مسلسل ہمارے مطالعے کا اور اس کے مطابق تو جو ہمارے ذمے کام ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنا ہمیں درکار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افغانستان کے جہاد کے نتیجے میں کشمیر کا جہاد شروع ہوا. عجیب و غریب جہاد ہے. پاکستان کا اس وقت کوئی ضلع ایسا نہیں ہے کہ جس میں کشمیر کے شہدا موجود نہ ہو. کم از کم ایک شہید ہر ضلع کے اندر موجود, ورنہ اس سے بہت زیادہ بھی موجود. اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جگہ جگہ میں ایسے شہیدوں کے گھر میں گیا ہوں, ان کے والدین سے ملنے, تعزیت کرنے, ان کے جذبوں کو قریب سے دیکھ. ہر جگہ بوڑھے والدین نے ایک ہی بات کہی کہ ہم تو بڑے گناہگار لوگ, ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہمارے ہاتھوں ہمارے ہی گھر میں ایک شہید کو پرورش کرا رہا. ہر ماں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا, میں نے اس کے منہ میں نوالے دیے, میں نے پال پوس کر جوان کیا, اب میں شہید کی ماں ہوں. اور سعادت اور خوشبختی جس کا عنوان قرار پائے وہ شہید کی ماں. عجیب و غریب ایک منظر ہے. پورا جہاد تبصرے کے جو فروغ پا رہا, جہاد کے حوالے سے اٹھنے اور جہاد کے حوالے سے اپنے بچوں کو جانے بھیجنے, اس کے جوہر بکھیرنے کا ایک پورا تبصرے کے جو وجود میں آیا. اس لیے ایک ایسے تناظر میں پوری دنیا میں بھی یہی منظر. اور آپ دیکھیے کہ جو لٹریچر مغربی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے, جو کچھ مغربی جرائد میں اور رسائل میں مسلسل لکھا جا رہا ہے, اس میں یہ بات مسلسل آپ کو ملے گی کہ مغربی مفکرین بھی اور ان کے قلمکار بھی مسلسل یہ بات لکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں برپا ہونے والی اسلامی تحریکیں نوجوانوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہیں, اور اس زندگی کے مقابلے میں موت سے محبت ان کے اندر پیدا کر رہی ہیں کہ زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہی اصل زندگی, جس کے نتیجے میں لوگوں میں جرت پیدا ہو رہی ہے, حوصلے جوان ہو رہے ہیں, عزم و ہمت کا پیکر وہ بن رہے ہیں, اور چاروں طرف ایک ایسا غلغلہ, ایک ایسا نعرہ اور ایک ایسا شور اور انقلاب بپا ہے کہ جس کا مقابلہ پھر مغربی تہذیب اور اس کا تمدن اور اس کے قائم شدہ معاشرے نہیں کر سکتے. لہٰذا ضرورت اسی بات کی کہ اس کلچر کو فروغ دیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو بڑھانے اور مسلسل بڑھانے کا سامان کیا جائے. میرے دوست جو ابھی بات کہہ رہے تھے کہ یہاں مسلسل درس قرآن کی نشستیں ہوتی ہیں, قرآن پاک ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تعلق کو جوڑنا, جس سے شغف پیدا کرنا. اور یہ جو ماہ مبارک اب طلوع ہونے والا ہے, اس کے بارے میں تو خود ارشاد ہی یہی کیا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی قرآن پاک کے بارے, رمضان مبارک کے بارے میں تو بات ہی یہی کہ یہ مہینہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ, اس کی اصل برکت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن پاک نازل ہوا. اسی لیے قرآن پاک سے شغف پیدا کرنا, قرآن پاک سے تعلق کو استوار کرنا, قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا, حفظ کے چاروں طرف مراکز قائم کرنا, قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لوگوں کے دلوں کو واہ کرنا, اس کو ایک پرکشش حیثیت عطا کرنا, اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کے سامان فراہم کرنا, جو زبانیں لوگ جانتے ہیں ان زبانوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو ان تک پہنچانا, اس کے انقلاب کی دھمک کو اپنے دلوں سے قریب محسوس کرنا, اس کی اجتماعیت کو اس کا خوگر بن کر معاشرے میں اٹھنا, اس کے احکام کو بجا لانا, اس کی شریعت کے لیے اپنے اپنے معاشروں کے اندر جہاں جہاں اپنے ملکوں میں ہم رہتے ہیں اس کی شریعت کے لیے تحریکیں وہاں پر اٹھانا اور لوگوں کو شریعت کی طرف بلانا کہ اسی سے دلوں کے سوتے جو خشک ہو گئے ہیں وہ روا ہوتے ہیں, اسی کے نتیجے میں لوگوں میں اخوت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور حالات کے اندر جو سختی پیدا ہوئی وہ سختی رفع ہوتی ہے. لہٰذا مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہلے سے اس کا اہتمام ہے, اور رمضان المبارک میں تو راتوں کو لوگ جاگتے اسی لیے ہیں, تراویح کے اندر بھی اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں, دن میں بھی خود اس کی تلاوت کرتے ہیں، گھروں میں اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اور ہماری بہنیں بیٹیاں اور مائیں بھی اس جانب رجوع کرتی ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا تھا. یہ جو قاری صاحب نے یہاں ابتدا میں آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ ابراہیم کی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں ہیں. حالت قیام تو قرآن پاک سے شرف کا انعام، اور سورہ ابراہیم کی یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر جاری، بس اس آیت کو پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، روتے 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 آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پوچھو کہ کس بات پر روتے ہیں، ماجرا کیا ہے. یہ خود بندے اور رب کی قربت کی عجیب و غریب مثال ہے کہ جیسے اس کو معلوم نہیں ہے کہ ماجرا کیا ہے، وہ تو سب جانتا ہے. حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں آپ روتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں. اور زبان مبارک پر بس یہی ایک آیت ہے کہ جو اٹکی ہوئی ہے اسی کو مسلسل دہراتے ہیں. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کی اس دعا کو پڑھتا ہوں کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اے پروردگار جو لوگ میرا اتباع کرنے والے میرے راستے پر چلنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں، جو میرے راستے پر چلنے والے اور اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے تو تیرا وعدہ ہے کہ تو انہیں معاف کر دے گا، جنتوں میں داخل کر دے گا. ومن عصانی، جو معصیت کے راستے پر نکل جائیں، غلط راہوں پر ادھر ادھر بھٹک جائیں، گنہگار اور خطا کار ہو جائیں، فانک غفور رحیم، تو خود ہی بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اس سے پھر اور کیا کہوں. یعنی جو صحیح راستے پر ہیں ان کو تو یاد دلا دیا اس کا وعدہ کہ تو ان کو معاف کرنے والا ہے جو میرے راستے پر چلنے والے، اور جو بھٹک چکے ہیں ان کے لیے یہ یاد دلا دیا کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کی اس دعا کو پڑھتا ہوں کہ ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے سبھی کچھ مانگ لیا، تو اپنی امت کا خیال مجھے ستاتا ہے اور بس یہ خیال مجھے رلاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام واپس جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو بھی آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا. لیکن میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن پاک کے ساتھ شرف کس کا نام، قرآن پاک کو پڑھا کیسے جائے، جذب و انجذاب کیسے کیا جائے، اس کے اندر غوطہ زن ہو کر، یعنی قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. وہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ غوطہ زن ہونے والی بات، اس میں ڈوب کر ہی اس سے وہ پایا جا سکتا ہے کہ جو جواہر ہیں، جو ہیرے ہیں اس کو نکالا جا سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ جو ماہ مبارک شروع ہو رہا، وہی جو بیداری کی لہر، یہ بیداری کوئی ہواؤں میں تو نہیں ہے، یہ فضاؤں کے اندر تو نہیں ہے، یہ تو دلوں کی دنیا سے یہ بیداری پھوٹی ہے، اور قرآن پاک اس کا سرچشمہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے تعلق اس کا سرچشمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی محبت اور ایک ایسا عشق جس کے نتیجے میں آدمی آپ کی ہر سنت کو اپنانے کا خوگر بنے، آپ کی تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ واقف ہونے کا پیکر بنے، آپ کے راستے پر چلنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کشمکش کی زندگی، آپ کی زندگی تو جدوجہد کی زندگی. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، تو بحث خامخواہ یہ چھڑ جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھنا. ارے بھائی کھڑے ہو کر بھی پڑھو، بیٹھ کے بھی پڑھو، مسئلہ تو یہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، وہ جو آپ کا فقر ہے وہ اپنانے کی ضرورت، وہ جو آپ کی درویشی ہے اس کا خوگر ہونے کی ضرورت، مجھے آپ کی اس دنیا سے بے اتنائی ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت، اور اس دنیا کے ساتھ کم سے کم تعلق رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ لو لگانے کی، اس کے بغیر، اس مشقت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ان راہوں پر چلا جا سکے کہ جو مطلوب. وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آرام فرمایا، صبح جب آپ بیدار ہوئے تو امہات المومنین میں سے جو تھیں ان سے پوچھا کہ رات میرا بستر کسی نے تبدیل کر دیا شاید. عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی بوری جس بوری پر آپ سوتے ہیں اور ہم دوہری کر کے اس کو آپ کے نیچے بچھاتے ہیں. ہاں یہ کیا کہ وہی بوری تھی اس کو چہرا کر کے یعنی چار تہیں کر کے اس کو بچھا دی. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو, اس لیے کہ مجھے تہجد کے وقت اٹھنے میں کچھ دقت پیش آئی. یہاں کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا ہے کہ جب بوری پر سو تو دوہری کر کے سونا چاہیے, چار تہیں کر کے نہیں سونا چاہیے, یہ مسئلہ نہیں بیان ہو رہا. مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن کی منزل ذرا دور ہے تو پھر اس کے مطابق وہ زیادہ ساتھ رکھتے ہیں. ویسے ہمیں صبح 5 بجے گھر سے نکلنا ہو اور فلائٹ پر جانا ہو تو لوگ کیسے رات بھر جاگتے رہتے ہیں, الارم لگا کر سوتے ہیں, کہتے ہیں اس کے بعد 3 بجے اٹھا دینا, دیکھو فلا بات کرنا, کوئی گاڑی نہ نکل جائے, کوئی آنکھ نہ لگے, کتنی تیاری کرتے ہیں کہ 5 بجے نکلنا ہے گھر سے, 5 بجے پہنچنا ہے وہاں پر. تو جن کو کسی انقلاب کی بات کرنی ہو, جن کو معاشرے میں تبدیلی کی بات کرنی ہو, جن کو آقا کے ساتھ حوالے کی بات کرنی ہو, جنہیں پوری دنیا کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا گیا, کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہاں کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا کہ جب بوری پہ سو تو دوہری کر کے سونا چاہیے, چار تہیں کر کے نہیں سونا چاہیے, یہ مسئلہ نہیں بیان ہو رہا. مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن کی منزل ذرا دور ہو تو پھر اس کے مطابق وہ زیادہ راہ ساتھ رکھتے ہیں. ویسے ہمیں صبح 5 بجے گھر سے نکلنا ہو اور فلائٹ پر جانا ہو تو لوگ کیسے رات بھر جاگتے رہتے ہیں, الارم لگا کر سوتے ہیں, کہتے ہیں اس کے بعد 3 بجے اٹھا دینا, دیکھو فلا بات کرنا, کوئی گاڑی نہ نکل جائے, کوئی آنکھ نہ لگے, کتنی تیاری کرتے ہیں کہ 5 بجے نکلنا ہے گھر سے, 5 بجے پہنچنا ہے وہاں پر. تو جن کو کسی انقلاب کی بات کرنی ہو, جن کو معاشرے میں تبدیلی کی بات کرنی ہو, جن کا آقا کے ساتھ حوالے کی بات کرنی ہو, جنہیں پوری دنیا کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا گیا, کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ پوری امت جو ہے یہ خیر امت, سارے مسلمان خیر امت کی تعریف میں آتے ہیں اور برپا اس لیے کی گئے کہ تمام لوگوں کو بلائیں گے, معروف کی چمن بندی کریں گے, منکر کے جھاڑ جھنکار سے بچائیں گے, صحیح راستے پر لوگوں کو چلائیں گے, کسی کے خوگر بن کر معاشرے میں اٹھیں گے, اچھی اور سچی بات لوگوں کے دلوں میں اتاریں گے اور آپس سے محبت سے اور قوت سے اور بھائی چارے سے اور آجی سے اور الفت کے ساتھ معاشرے کے اندر رہیں گے. ہم میں جو بڑا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہے, ہم میں سے جو چھوٹا ہے اس سے محبت شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے. یتیموں کی دستگیری کی جائے, بیواؤں کی دستگیری کی جائے, جتنے کمزور ہیں محروم ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے. مسلمانوں کا معاشرہ یہ اسلام کی تعلیم, اسی کے نتیجے میں باہمی اخوت اور محبت پیدا, اسی کے نتیجے میں غربت دور ہوتی ہے, اسی کے نتیجے میں ہمدردی عام ہوتی ہے, اسی کے نتیجے میں ہر گھر میں چراغ جلتا ہے, اسی کے نتیجے میں ہر گھر میں چولہا جلا کرتا ہے, اسی کے نتیجے میں بچوں کو تعلیم مل سکتی ہے, کوئی یہاں پر بے تعلیم نہ رہے, اسی کے نتیجے میں سب کو علاج ملتا ہے, کوئی مرض میں مبتلا اور علاج سے محروم نہ رہے. مسلمانوں کی یہ اجتماعیت اسلام کی تعلیم, مسلمانوں کا ان راہوں کے اوپر بڑھنا ایک ملت کی حیثیت سے, ملت واحدہ کی حیثیت سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے. اس لیے میرے دوستو بھائیو بزرگوں اور ساتھیو, اپنے دلوں کے اندر اس بات کو جگہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ جو ماہ مبارک اب طلوع ہونے والا ہے, اس ماہ مبارک سے اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ غذا حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشق مصطفیٰ بھی دلوں کے اندر پیدا کیا جائے, خود بھی مصطفیٰ چاہیں تو یوں کہہ لیں وہ پیدا کیا جائے اور نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کی جائے اور اسوہ مصطفیٰ کو عام کیا جائے اور شریعت مصطفیٰ کا خوگر ہوا جائے اور انقلاب مصطفیٰ کے لیے چاروں طرف دنیا میں جو کوششیں اور مساعی ہو رہی ہیں ان کے لیے اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں بھی حصہ پیدا کیا جائے اور اپنے دل کے اندر یہ حوق اور طلب بھی پیدا کی جائے کہ بیداری کی یہ ساری تحریکیں کامیاب ہوں تاکہ دنیا بھر کے اندر مسلمان جو مظلوم اور ایک امت اور ایک خاندان اور ایک برادری ہیں, دنیا بھر کے اندر ان مسلمانوں کو منزل مل سکے اور جس سیکولرزم سے, بے خدا تہذیب سے, جس فارسی اور اوریانی اور بے حیائی کی تہذیب سے دنیا بھر میں انسانوں کو واسطہ ہے اس سے لوگوں کو نجات مل سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
جناب سید منور حسن نے محفل میں موجودہ حاضرین کے سوالوں کے جوابات بھی عنایت فرمائے.
یہ سوال کسی نے کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال سے ہر آدمی پریشان ہے کیونکہ ہر روز قتل و غارت، چوری، ڈاکزنی اور زنا وغیرہ کے کیس ہر روز کا معمول بن گئے ہیں، تو اس کے متعلق اسلام اور قرآن کا کیا حکم ہے؟ واضح فرمائیں. قرآن اور اسلام کے حکم کے مطابق آپ نے کوئی عملی ایکشن لیا ہے اور مظلوم لوگوں کی مدد آپ نے کی ہے؟ یہ تو آپ کا فرض اولی ہے، اس سلسلے میں کیا کچھ اب تک ہو سکا ہے؟ جی ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل کہ پاکستان کے حالات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ گھٹ نہیں رہی ہیں بلکہ مسلسل بڑھ رہی ہیں. کسی بھی معاشرے کی حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ عطا کرے، اور پاکستان میں اس وقت جان، مال، عزت، آبرو ہی سب سے زیادہ سستی ہو گئی ہے. یعنی پنجاب میں بھی پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جتنی بدمنی بڑھی ہے اس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کراچی میں اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی ہے کہ وہ بڑی خبر چھپ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں چھوٹی خبریں جو ہیں اس کا لوگ نوٹس ہی نہیں لیتے، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کہاں پر کیا ہو رہا. اس کے سیاسی اسباب بھی ہمارے ملک کے چاروں طرف جو کچھ ہو رہا، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے، ایران کے ساتھ جو تعلقات بگڑے ہیں، افغانستان سے جو تعلقات بگڑے ہیں، بھارت اس خطے کے اندر، بنگلہ دیش کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، سب کے لیے وہ حالات پیدا کر رہا ہے، اور امریکہ کی سرپرستی اس کو حاصل ہے تاکہ یہ خطے غیر مستحکم ہوں، ڈی اسٹیبلائز ہوتے چلے جائیں، بموں کے دھماکے ہوتے رہیں، بسوں کے اندر بم رکھے جائیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومتیں کس لیے پر قائم؟ حکومتوں کا تو فرض یہ ہے کہ وہ ایسے تمام لوگوں کو گرفتار کریں اور ایسی ساری کارروائیوں سے لوگوں کو نجات دلائیں. لیکن ہمارے ہاں افسوس کا معاملہ یہی ہے کہ جو حکومتیں بن رہی ہیں وہ امریکی ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں. اسی لیے ایران سے ہماری دوستی ختم ہوئی ہے، اسی لیے افغانستان سے بھی دشمنی پیدا ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں وسط ایشیا کی ریاستوں سے بھی تعلقات نہیں ہو سکے، اسی کے نتیجے میں کراچی بھی بدمنی کا شکار. یہ امریکی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ کراچی کو بدمنی کے حوالے رکھا جائے اور اس کی بندرگاہ کو وسط ایشیا کی ریاستوں کا جو خواب ہے اس خواب کو بھی ادھورا رکھا جائے کہ وہ استعمال نہ کر سکے. ہم اس سلسلے میں جہاں ایک طرف عوام کو یہ ساری باتیں مسلسل بتا رہے ہیں کہ یہ لوکل مسئلے نہیں ہیں، یہ بین الاقوامی مسئلے ہیں، عالمی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ اور اس کے ہماری مسلمان ملکوں کے اندر جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہم لوگوں کی تعلیم کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو بنا رہے ہیں، مسلسل عوامی رابطے کے ذریعے انہیں دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں یکجہتی کی ضرورت ہے. پارٹیاں تو بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن اس سب کے باوجود کسی بھی پارٹی کے ووٹر ہوں ان کو قومی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، ملت کے معاملات میں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ملی یکجہتی کونسل بھی تشکیل دی. اس میں دیوبندیوں کے بھی سارے گروپ موجود ہیں، بریلویوں کی بھی ساری جماعتیں ہیں، اہل حدیثوں کی بھی ساری جماعتیں ہیں، اہل تشیعوں کی بھی ساری جماعتیں ہیں، سب نے مل کر ملی یکجہتی کونسل بنائی ہے، جس کے نتیجے میں جو مشہور ہو گیا تھا کہ مسجدیں اور امام بارگاہیں سب غیر محفوظ ہو گئی ہیں، قتل مقاتلے کی ایک صدا ہے جو چاروں طرف نظر آتی ہے، اس سے نجات ملی ہے، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، ایک اعتماد پیدا ہوا ہے، اور علماء نے اور دینی جماعتوں نے مل کر عوام کو وہ ایجنڈا دیا ہے کہ کس طرح دشمن کو پہچان کر اسلام اور عالم اسلام کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کریں، اور جو مقامی تمام مسائل ہیں اس میں حکومت کے اوپر دباؤ پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں حکومت اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے اور اپنے آقاؤں سے ہٹ کر عوام سے رجوع کرے اور اپنا قبلہ درست کر کے حالات کو ٹھیک کرے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو وہاں پر ہوا ہے، اور اس میں مزید کام کرنے اور لوگوں تک بات پہنچانے کی ضرورت ہے. آپ کا بھی جو رابطہ اپنے گھروں سے رہتا ہو کہ جب بھی آپ گھروں میں جاتے ہوں تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگوں میں یکجائی اور یکجہتی کی بات کریں. کسی بھی فرقے، کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، ان سب کو قومی ایجنڈے پر اتفاق کے ساتھ ان امور کو آگے بڑھانا چاہیے. اسلامی بینک کے بارے میں جماعت اسلامی کوئی ایسا کام کرے جس سے زکوٰۃ اور خیرات کا مال صحیح لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم لوگوں کا مال حلال رہے. خواہش تو آپ کی اچھی ہے لیکن اس کے جو مسائل ہیں یعنی اس کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں نا اسلامی بینک کے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اسلامی بینک قائم ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ملک کے اندر آ کر اپنی شاخیں کھول سکے, کھولنا بھی چاہتے, لیکن پہلے ضیاء الحق صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی تھی, ہم نے بہت کوشش کی تھی, پھر میاں نواز شریف صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی, اب بے نظیر نے اس کی اجازت. ہر دفعہ ہم جب حکومت بدلتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان بینکوں سے درخواستیں دلوائیں کہ ہم اپنی شاخ کھولنا چاہتے ہیں, لیکن حکومت ان کو نہیں کھولنے دیتی. دوسرا طریقہ پھر اس کا یہ ہے کہ ہم خود وہاں اسلامی بینک قائم کریں. اس کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس میں ابھی تک اسٹیٹ بینک نے اس کی اجازت ہم کو نہیں دی ہے. تاہم ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں پچھلے دو تین مہینے سے, اور اس کی تمام تیاریاں جو ہیں مکمل کی ہیں, پھر ایک بار کوشش کریں گے کہ اسٹیٹ بینک سے اس کی اجازت لیں, اس بارے میں کوئی کام کریں. تو جب تک وہ اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک ایسا بینک قائم ہونا بھی مشکل ہے. افغانستان میں ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا, تو اس کی وجوہات پر روشنی ڈالیں. وجوہات تو دیکھیے میں نے اپنی گفتگو کے دوران بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. وجوہات تو وہی ہیں کہ اتنے بڑے جہاد کے بعد اگر افغانستان میں امن قائم ہو جائے, وہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے, وسط ایشیا کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں اگر ان کا رابطہ افغانستان سے پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے پورے پاکستان سے, تو یہ ایک ایسا مربوط خطہ بنتا ہے کہ جس میں خوشحالی بھی ہوگی, وہ ساری تجارت یہاں ہماری بندرگاہ سے کریں, اور رابطے بھی بڑھیں گے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اسلام اور دین کے حوالے سے بیداری بھی پیدا ہوگی. اور ظاہر ہے کہ آپ کے دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسی لیے امریکہ کا وہ بڑا مشہور جو ہے سینیٹر پریسلر, اب سے دو ڈھائی سال پہلے جب پاکستان آیا تھا تو اس نے ایک اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ وسط ایشیا کی ریاستیں اور افغانستان اور پاکستان اور ایران اور ترکی, یہ ایک فنڈامنٹلسٹ بیلٹ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہی ہے, یعنی بنیاد پرستی کی ایک لہر ہے کہ جو یہاں پر اٹھ رہی ہے, اور امریکہ یہ کام نہیں ہونے دے گا کہ اس خطے میں ایک ایسی بنیاد پرستی کی لہر اٹھے. ہمیں اس پر وجہ طور پر تشویش ہے کہ اس سے ہمارے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا. لہٰذا یہ بات تو واضح ہے کہ وہ افغانستان کو خراب رکھنا چاہتے ہیں, ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں, ٹربولنٹ رکھنا چاہتے ہیں, وہاں پر نہیں چاہتے کہ کوئی مستحکم اور پائیدار حکومت قائم ہو. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی عوام کو مایوس کیا, یعنی جن لوگوں نے اتنا بڑا جہاد لڑا ہے اور اتنے طویل عرصے تک دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اس سے پہلے بھی بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں, ان سے لوگ زیادہ بہتر کی توقع رکھ رہے تھے کہ وہ آپس کی لڑائی سے اور اختلافات سے گریز کریں گے اور مل بیٹھ کر کوئی ایسا فارمولہ بنائیں گے کہ جس کے بعد صلح قائم ہو سکے. کوئی اقوام متحدہ کا مشن اور کوئی بطروس غالی وہاں امن نہیں قائم کر سکتے. وہاں اگر امن قائم ہوگا تو پروفیسر ربانی اور گلبدین حکمت یار کے ہاتھ ملانے سے امن قائم ہوگا, عبدالرسول السیاف کے ہاتھ ملانے سے, اور جتنے مجاہدین لیڈر ہیں جب یہ حکمت عملی اختیار کریں گے تبھی وہاں پر امن بھی قائم ہو سکتا ہے اور امریکی سازش کو بھی اسی طریقے سے ناکام کیا جائے. جموں اور کشمیر اور مجاہدین اور کشمیر کے بارے میں کچھ فرمائیے, نیز ہم اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ آفرین ہے جموں اور کشمیر کے مسلمانوں اور مجاہدین کے لیے, کیونکہ بھارت کی 7.25 لاکھ فوج اور نیم فوجی دستے ہیں کہ جو وادی کے اندر وادی کشمیر میں موجود ہیں, اور جس طرح وہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں اور ان کا دامن عصمت تار تار ہے, اور جس طرح بچوں کو وہ تہے تیخ کر رہے ہیں, اور جس طرح بڑوں کو اور بوڑھوں کو اور جوانوں کو انہوں نے وہاں سے بالکل نکلنے پر مجبور کر دیا ہے, اس کے باوجود اگر وہاں لوگ سینہ سپر ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس طرح سے نصرت اور فائد ان کی کر رہا ہے کہ جو کھلی آنکھوں سے انسانوں کو نظر آتی, اتنے اس کے واقعات چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے, اور جو لوگ اس کے راستے میں اٹھیں گے اور پیروں کو غبار آلود کریں گے اور اسی کا نام لے کر اسی سے مدد چاہیں گے تو ان کی مسلسل اعانت کرے گا, اور وہ اعانت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس کا مصداق وہاں پر لوگ بن رہے ہیں. تو کشمیری میں تو سچی بات یہ ہے کہ جہاد کا اور قتال کا اور اللہ کے راستے میں اٹھنے کا اور بڑے دشمن کو نہ کو چنے چبانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت, استقامت کی, اولو العزمی کی, عظیمت کی, اور اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید کی. پھر ان کی ضرورتیں بھی, یہ ٹھیک ہے کہ کروڑوں روپیہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ بھی, یہاں سے آپ لوگ بھی, دوسرے لوگ بھی, ہم سب مل کر بھیجتے ہیں, اور مجاہدین بھی پورے پاکستان سے بھی جگہ جا بجا جاتے ہیں, لیکن یہ بہت کم ہے جو ان کی ضرورت ہے اس کے مقابلے, جو ان کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہیں. زیادہ بڑے اثار کی, زیادہ بڑی قربانی کی ضرورت ہے, پھر اصل ضرورت اس کی ہے کہ پوری دنیا میں ان کے حق میں ایک آواز اٹھائی جائے. بھارت وہاں انسانی حقوق کی جو پامالی کر رہا ہے, یعنی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے بھارت کی طرف سے, اور جس طرح امریکہ اور اسرائیل سب مل کر اس کی مدد کر رہے ہیں, اس پردے کو چاک کیا جائے, چاروں طرف پھیلے ہوئے مسلمانوں کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے صرف, جس طرح فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں, بیت المقدس کا مسئلہ سارے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے, ہمارا قبلہ اول ہے, صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہو وہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, جہاں بھی مظلوم پکار رہے ہوں, جہاں پر ہی دیکس کی آہ سنائی دیتی ہے, جہاں پر بھی لوگوں کے دبے ہوئے لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہوں, مسلمانوں کو پکار رہے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرف لپا جائے اور بڑھا جائے. اس لیے ہم سب کا مسئلہ ہے, پوری ملت اسلامیہ کا ہم سب سے سوال ہونا ہے کہ وہاں جہاد تھا, وہاں جہاد تھا, وہاں قتال تھا, وہاں ظلم تھا, تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ٹھیک ہے میں ہر مہینے 10 روپے دیتا ہوں, 15 روپے دیتا ہوں, لیکن کیا یہ جواب کافی رہے فضا بنانے کی, لوگوں تک بات پہنچانے کی, اس موضوع کو دور تک لے جانے کی, اور اپنے دل کے قریب اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پورے معاملے کو جو ملت کا ہمارا ایجنڈا یہی ہے, ملت اسلامیہ کا یہ سب ہمارا ایجنڈا ہے, بوسنیا ہمارا ایجنڈا ہے, فلسطین ہمارا ہے, اراکان کا مسئلہ ہمارا ہے, کشمیر کا مسئلہ ہمارا ہے, الجزائر میں جو ہو رہا ہے, ترکی میں جو ہونے جا رہا ہے, یہ سب ہمارے مسائل ہیں. یہ سب مسائل انشاءاللہ حل ہو رہے ہیں بالکل انشاءاللہ, صرف یہ کمر بستہ رہنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جہاں دعا کرنی ہے, دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے اس کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر. ہم مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, مگر کیا بات ہے کہ ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور دیگر خرافات موجود ہیں. کیا ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ سوال تو خود بہت اچھا سوال ہے. یعنی گناہ کا احساس جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. آدمی غلطی کرتا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ میں غلطی کرتا ہوں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن پھر بھی یہ خیال کرتا ہے یار نماز تو اچھی چیزیں پڑھنی چاہیے, فرض ہم نہیں پڑھتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ احساس, یعنی احساس گناہ, اپنی غلطی کا احساس, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو کمتر نہ سمجھیں, اس کو بڑھائیں اس احساس, اور چاروں طرف اس احساس کو پھیلائیں, اجتماعی طور پر بھی, انفرادی طور پر. اس لیے میں تو اس کو بھی بیداری ہی کہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات سماتی چلی جائے کہ ہم برے ہیں, ہمیں اچھا ہونا چاہیے, ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. رجوع اللہ کی تحریک قرآن پاک کے ذریعے, رجوع اللہ کی تحریک جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے, رجوع اللہ کی تحریک پورے معاشرے کو دعوت اللہ کے ذریعے, اچھی بات لوگوں کو بتائیں, نیکی کے لوگوں کو تلقین کریں. اب مسلمانوں میں ایک مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی طرح نہیں ملتے ہیں. کسی کو ہم کم تر سمجھتے ہیں, کسی کو ہم کمزور جانتے ہیں, کسی کو ہم جاہل سمجھتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں اس کو زبان ہی نہیں آتی ہے, اس سے کیا بات کریں. یہ بہت غلط بات. ہر آدمی, ویسے تو ہر انسان ایسا ہے کہ جس کی عزت کی جائے, لیکن ہر مسلمان چاہے وہ معاشی طور پر پسا ہوا ہو, بلکہ معاشی طور پر پسا ہوا ہے تو اور زیادہ گلے لگانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے, بھائی چارے اور اخوت کو عام کرنے کی. اس سے دعوت بھی ہوگی, تلقین بھی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں ہم گناہوں سے بھی بچیں گے اور اللہ کی طرف بڑھنے کا حوصلہ بھی ملے گا. اجتماعی طور پر اس کے لیے دعا بھی کر دیجیے. کراچی میں امن پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بس یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں, پورے سندھ میں بھی اور ملک میں بھی, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس حکومت سے مسلسل کہتے ہیں کہ یہ اور یہ کام انہیں کرنے چاہیے, صرف جو کام ان کو کرنے کے وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا. پولیس بھی ان کی ہے, رینجرز بھی ان کے ہیں, فوج بھی ان کے ماتحت ہے, سارا انتظامیہ چلانے کی مشینری بھی ان کے پاس ہے, وسائل ان کے پاس ہیں, ایجنسیاں ساری ان کے پاس ہیں, انٹیلیجنس کی ایجنسی, انہیں کو پتا ہے کون کون لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, کون ڈاکو ہیں, لٹے رہے ہیں, چور ہیں, اور یہاں پر حالات کو بگاڑ رہے ہیں, دہشت گرد ہیں. اس لیے ایک تو ہم مسلسل سینٹ کے اندر بھی بات کرتے ہیں, اسمبلی میں بھی کرتے ہیں, صدر سے مل کر بھی کرتے ہیں, باقی سارے لوگوں سے مسلسل تجاویز ہم دے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. بندیاتی انتخاب کرائے جائیں, جو غلط لوگ گرفتار کر لیے گئے, یعنی جو غلط طریقے سے لوگ گرفتار کر لیے گئے, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, ان کو چھوڑا جائے, سیاسی مذاکرات کیے جائیں. اس لیے کہ طاقت کے ذریعے تو کوئی مسئلہ نہیں حل کیا جا سکتا, اور دہشت گردی کا علاج بھی دہشت گردی میں نہیں ہے کہ دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم کیا جائے. ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں نا کہ میں سپر دہشت گرد ہوں, اور وزیر داخلہ اگر یہ کہنے لگ جائیں تو پھر اور کون بچے گا دہشت گردی؟ یعنی بے تو کے بیانات دیتے ہیں, غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں, غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں, پوری کراچی کے اندر اس کی وجہ سے بدمنی ہے. تو ہم مسلسل کہنے کی، سننے کی، بتانے کی، لوگوں تک پہنچنے کی، اور جو افواہیں پھیلتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہانگ کانگ بن رہا ہے، کہ فلاں چیز ہو رہی ہے، کہ سنگاپور ہونے، ہانگ کانگ سنگاپور کیسے بنے گا بھائی؟ اس کی چھوٹی سی آبادی تھی، بن گیا وہ ہوموجینیس آبادی، اس کی شرط ہے. کراچی تو ہیٹروجینیس آبادی، اتنی بڑی آبادی، اتنے مسائل ہیں اس کے. صرف بندرگاہ ہونے سے تو ہانگ کانگ نہیں بن جاتا کہ بندرگاہ ہے تو ہانگ کانگ بن جائے گا. 13 ملین لوگوں کا شہر ہے، کیسے وہاں پر کوئی سنگاپور ہو؟ افواہوں کو رد کرنا، لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا، اگر لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، تو ان کو جری بنانا اور حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنا اور سب کی یکجہتی کے ساتھ وہاں، یہ پوری کام ہے جو جماعت اسلامی کر رہی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی کی وہ سیاسی حیثیت تو نہیں ہے جو دوسری جماعتوں کی ہے، جن کے پاس حیثیت اختیارات والی بھی ہے اور لوگوں کی تائید والی اور مینڈیٹ والی بھی ہے. ان سب سے بھی مل کر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کیے جائیں اور اس کی وجہ سے حالات میں بہتری بھی پیدا ہو. فوجی افسران جو گرفتار کیے گئے تھے ان کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ گرفتار ہیں، ان کے بارے میں تو یہی ہے، اس وقت مقدمہ ان پر چل رہا ہے اور ہم نے یہ مطالبہ مسلسل کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ ان کو بھی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں انہیں خود یہ بتانے کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ الزامات کتنے صحیح یا غلط ہیں اور ان کا کیا موقف. تو جب تک ان کا موقف سامنے نہیں آتا اس وقت تک انصاف ان کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ 200 آدمی کم از کم ایسے تھے کہ جن کو پکڑا گیا تھا اور انٹروگیشن، تحقیق اور تفتیش ان کے بارے میں کی گئی تھی، جن میں سے 190 یا اس کے قریب لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں اور ان کو بری کر دیا گیا ہے. اب یہ چند افراد ہیں کہ جن کے خلاف اس وقت مقدمہ عدالت کے اندر ہے اور عدالت پہ کاروائی جاری ہے.
جزاک اللہ خیر. وزٹ تذکیر.org